السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. امید ہے آپ خیر وافیت سے ہوں گے. پیج نمبر 228 عقیدہ واسطیہ. نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه آمین یا رب العالمین. جیسے کہ ہم اللہ تعالیٰ کی صفات کے بارے میں پڑھ رہے تھے اور پیچھے ہم نے پڑھا تھا کہ اللہ تعالیٰ کے لیے صفت مکر اور قید اور محال کا اثبات، یعنی اللہ تعالیٰ ہر چیز کو گھیرے ہوئے ہے اور کافر اگر چالیں چلتے ہیں تو وہ ان کی چال انہی پر الٹ دیتے ہیں. یعنی اللہ تعالیٰ کی قدرت کاملہ کی وجہ سے کوئی انسانوں کی چالیں جو اللہ کے دشمن ہیں ان کی چالیں کارگر ثابت نہیں ہوتی. کیونکہ اگر ہم اللہ تعالیٰ کے لیے صفت کو ایکسیپٹ نہیں کریں گے تو پھر اللہ تعالیٰ کیسے دشمنوں پر حاوی ہوگا، لہٰذا اس کا اثبات بھی ضروری ہے. آج ہم دیکھیں گے اللہ تعالیٰ کی صفت عفو، مغفرت، رحمت، عزت اور قدرت. یہاں پر رائٹر نے اللہ تعالیٰ کی ان صفات کے ثبوت کے لیے چار قرآنی آیتیں بطور مثال کے پیش کی ہیں. پہلی آیت ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم ان تبدو خیرن او تخفوہ وتعفو عن سوء فإن اللہ کان عفوا قدیرا، سورہ نساء آیت 49. اگر تم بھلائی ظاہر کرو یا اسے چھپاؤ یا برائی سے درگزر کرو تو یقیناً اللہ تعالیٰ بہت معاف کرنے والا، بہت قدرت والا ہے. یعنی اگر تم لوگوں کے سامنے نیکی کرو یا ان سے چھپا کر کرو لوگوں سے، تو وہ اللہ تعالیٰ کے ہر حال میں علم میں ہے. یعنی اللہ تعالیٰ سے کوئی بھی چیز چھپی ہوئی ہے ہی نہیں، کہیں پر بھی نہیں. اور ایک اور جگہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَإِن تُبْدُوا شَيْئًا أَوْ تُخْفُوهُ فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمًا، سورہ احزاب 45. تم کسی چیز کو ظاہر کرو یا اس کو چھپا رکھو، یقیناً اللہ تعالیٰ کو ہر چیز کا بخوبی علم ہے. اب یہ سمجھنے کے لیے تھوڑا غور و فکر سے کام لینا ضروری ہے. جیسے کہ او تعفو عن سوء، عفو کا معنی ہے سزا سے درگزر کرنا. یعنی جب ہم عفو پڑھتے ہیں لفظ قرآن میں تو مطلب اللہ تعالیٰ کا سزا سے درگزر فرمانا. جیسے مثال کے طور پر اگر کسی شخص نے آپ کے ساتھ بدسلوکی سے کام لیا اور آپ نے اسے درگزر کیا، تو آپ کا یہ طرز عمل اللہ تعالیٰ کے علم میں ہے، لیکن درگزر سے کام لینے والے کی تعریف ایک شرط کے ساتھ لگائی گئی ہے کہ اس کا یہ عمل، یعنی وہ دوسروں سے جو درگزر کر رہا ہے زیادتی پر، تو وہ اصلاح کے لیے ہو، یعنی تعلقات کو بہتر بنانے میں، سوسائٹی کو اچھا بنانے کے لیے ہو، اللہ تعالیٰ کی خاطر ہو. کیونکہ اللہ تعالیٰ کیا فرماتا ہے فمن عفا واصلح فاجره علی اللہ، بس جو شخص درگزر سے کام لے اور اصلاح کرے تو اس کا اجر اللہ کے ذمہ ہے. یعنی کوئی بھی درگزر کرنا اصلاح احوال کے لیے ہونا چاہیے، یعنی آپ سوسائٹی میں اصلاح چاہتے ہوں، بہتری چاہتے ہوں، اس لیے کر رہے ہوں، تو اجر اللہ کے ذمہ ہوگا. کیونکہ بعض وقت کیا ہوتا ہے کہ کبھی عفو و درگزر سرکشی اور زیادتی میں اضافے کا سبب بن جاتا ہے، اور کبھی اس سے باز آ جانے کا، اور کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ اس سے زیادتی کرنے والے کے رویے میں کوئی کمی بیشی واقع نہیں. جیسے مثال کے طور پر اگر آپ کوئی بہت ہی ظلم اور زیادتی کر رہا ہے، آپ اس کا ہاتھ نہیں روکتے ہیں یا آپ اس کو منع نہیں کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ نہیں جانے دو، درگزر سے کام لو، تو کیا ہوگا؟ اس سے تو اس کی ظلم اور سرکشی میں اضافہ ہوتا چلا جائے گا، ہے نا؟ تو ہر جگہ افو درگزر کام میں نہیں آ سکتا. بعض جگہ افو درگزر سے کام لینا چاہیے، بعض جگہ پاور استعمال کرنا چاہیے، سامنے والے کو سرزنش کرنی چاہیے، کچھ وارن کرنا چاہیے، کوئی سزا دینا چاہیے، کیونکہ تبھی وہ فائدہ ہو سکتا ہے. جیسے بعض اوقات ایسا ہو جاتا ہے کہ اگر آپ درگزر سے کام لیں گے تو سامنے والا مزید سرکش ہو جائیں گے، اچھا مجھے تو کوئی بولنے والا ہی نہیں ہے، مجھے تو کوئی روکنے والا ہی نہیں ہے، لہٰذا میں اور زیادہ کرتا ہوں. یعنی مثال کے طور پر آپ کسی ایک مجرم کو معاف کرتے ہیں، لیکن آپ کو معلوم ہے کہ وہ مجرم بہت خطرناک ہے اور کئی دفعہ وہ ثبوت پیش کر چکا ہے کہ اس کو معاف کرنے کے بعد پھر اس نے وہ گناہ کیا، وہ جرم کیا، تو ایسے مجرم کو معاف کرنا کیا ہوگا؟ الٹا تکلیف کا باعث ہوگا، لوگوں کے لیے نقصان کا باعث ہوگا. تو یہاں پر پھر درگزر کرنا، یعنی عفو کرنا کیا ہوگا؟ قابل مذمت ہوگا، یعنی اپریشیٹ نہیں کیا جائے گا عفو اور درگزر سے کام لینے کو. پھر سیکنڈ، کبھی ایسا ہوتا ہے کہ عفو درگزر سے کام لینا جو مجرم ہے اس کے لیے فائدے کا سبب بن جاتا ہے، کیونکہ بعض وقت ایسا ہوتا ہے جو زیادتی کرنے والا ہے یا گناہ کرنے والا وہ شرمندہ ہو جاتا ہے، شرمسار ہوتا ہے، اور ہمیں یقین ہوتا ہے کہ سامنے والا اگر ہم اس کو معاف کر دیتے ہیں تو یہ آئندہ نہیں کرے گا، بلکہ مزید اور دوسری جگہ ظلم کرنے سے بھی بچ جائے گا اگر اسے درگزر سے کام لے. تو ایسے شخص کے لیے پھر کیا ہے؟ درگزر سے کام لینا ہی زیادہ صحیح. جیسے اس کی مثال ہمیں ملتی ہے رسول اللہ کے زمانے میں، کہ ایک صحابی تھے، ان کو دوسری یا تیسری بار لایا گیا، رسول اکرم کے سامنے پیش کیا گیا کہ یا رسول اللہ اس نے پھر شراب پی ہے، اور لوگ کہہ رہے تھے کہ یا رسول اللہ آپ ہمیں حکم دیں، ہم اس کو ابھی کوڑے لگاتے ہیں، یعنی اس کو سزا دیتے ہیں. اب دیکھیے رسول اکرم نے ایک جملہ کہا بس، آپ نے کہا کہ نہیں، یہ اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرتا ہے، اسے چھوڑ دو۔ وہ صحابی کہتے ہیں کہ وہ اتنا شرمندہ ہوئے اس بات پر کہ رسول اکرم نے ان کو سزا نہیں دی، اور اس کے بعد انہوں نے آئندہ کبھی شراب نہیں پی۔ تو اب دیکھیں، بعض اوقات کیا ہوتا ہے، آپ کا درگزر سے کام لینا یا معاف کر دینا مجرم کو، وہ بغیر سزا کے ہی اپنے گناہ سے شرمندہ ہو کر واپس پلٹ آتا ہے، ہے نا؟ اور بعض اوقات کیا ہوتا ہے کہ ہماری بے جا نرمی سامنے والے کو مزید شیر بنا دیتی ہے، اور وہ اور زیادہ جری اور بہادر ہو جاتا ہے جرم کرنے پر، اور مزید جرم پر جرم کرتا چلا جاتا ہے۔ تو بعض جگہ افو درگزر سے کام لینا کیا ہے، فائدہ مند ہے، بعض جگہ کیا ہے، نقصان دہ ہے۔ تو یہ آپ کو سچویشن کے حساب سے دیکھنا پڑے گا۔ اللہ تعالیٰ تو کرتا ہی ہے افو درگزر بندوں سے، لیکن بندوں کو بھی چاہیے کہ بندوں سے درگزر کریں۔ اور کبھی ایسا ہوتا ہے کہ افو سے کام لینا، درگزر سے کام لینا کوئی بھی فائدہ مند نہیں ہوتا، نہ ہی اس سے سامنے والے بچتا ہے گناہ سے، نہ ہی وہ زیادہ مزید اور گناہ کرتا ہے۔ لیکن ایسے حال میں جب معلوم ہے کہ سامنے والا کم از کم گناہ سے بچ جائے گا، تو پھر افو درگزر سے ہی کام لینا چاہیے۔ جیسے قرآن خود فرماتا ہے کہ وَأَنْتَ عَافُوا أَقْرَبُ لِلتَّقْوَى، اگر تم معاف کر دو تو یہ تقوی کے زیادہ قریب ہے۔ اور تُخْفُوهُ أَوْ تَعْفُوا عَنْ سُوءٍ فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ عَفُوًّا قَدِيرًا، یعنی اگر تم برائی سے درگزر کرو گے تو اللہ تم سے درگزر فرمائے گا، اور فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ عَفُوًّا قَدِيرًا، یعنی وہ تم سے بدلہ لینے کی بھرپور طاقت رکھنے کے باوجود تم سے درگزر فرمائے گا۔ تو اللہ تعالیٰ کا یہاں پر اس جگہ ایک ساتھ عفو اور قدیر کو ایک ساتھ ذکر کیا گیا ہے۔ تو اس کے عفو کا یہ کمال ہے کہ وہ قدرت کے باوجود ہو، یعنی بے بسی کی وجہ سے معاف کرنے والا کوئی قابل تعریف نہیں ہوگا۔ یعنی ایک شخص کمزور ہے اور بے بس ہے اور کہے کہ اب تو میں بدلہ لے نہیں سکتا، جانے دو پھر میں معاف کر دیتا ہوں، تو یہ تو کوئی بات نہ ہو۔ آپ بدلہ لینے پر قادر ہیں، آپ کے اندر اتنی طاقت اور قوت ہے، اور پھر بھی آپ معاف کر دیتے، وہ اصل معاف ہوتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ تو ہر چیز پر قادر ہے، اللہ تعالیٰ تو یعنی بندوں سے بہت زیادہ، یعنی ہم تو بندے ہیں، ہمارا تو اختیار محدود ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کے پاس تو بہت، یعنی سارا اختیار اللہ تعالیٰ ہی کے پاس ہے۔ تو قدرت کے باوجود اللہ تعالیٰ اپنے بندوں سے درگزر فرماتا رہتا ہے۔ آپ دیکھیں ہم دن رات میں کتنی ہم سے غلطیاں ہوتی ہیں، اور کتنے بار اللہ تعالیٰ ہمیں معاف فرماتا ہے۔ تو عفو کامل یہ ہے، یعنی انسانوں کا انسان کے ساتھ عفو تو کیا ہوگا کہ وہ رکھتے بھی ہیں، طاقت نہیں بھی رکھتے، لیکن اللہ تعالیٰ کی قدرت کاملہ کیا ہے کہ وہ بدلہ لینے کی طاقت رکھتا ہے، اس کے باوجود درگزر سے کام لیتا ہے۔ عفو کا معنی ہوتا ہے اپنے بندوں کے گناہوں سے درگزر کرنے والا۔ اور علماء کرام کہتے ہیں کہ جب انسان، یعنی کوئی بندہ واجبات کو ترک کر دیتا ہے، یعنی کوئی بھی ایسی واجب چیزیں اس کو ترک کر دیتا ہے، اس وقت اللہ تعالیٰ عفو کی صفت آئی ہے، اللہ تعالیٰ کی عفو وہ معاف کرتا ہے، درگزر کرتا ہے۔ اور اگر انسان جب جرائم کا ارتکاب کرتا ہے، حرام کام کا ارتکاب کرتا ہے، تو اس کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی جو صفت ہے وہ مغفرت آتی ہے، کہ پھر اللہ تعالیٰ کیا کرتا ہے کہ اس کے اس جرم کو معاف فرما دیتا ہے۔ اور قدیر، قدرت والا، قدرت ایسی صفت ہے جس کی وجہ سے انہیں جو اللہ تعالیٰ کی جو قدرت کاملہ ہے، بغیر کسی بے بسی کے کوئی کام انجام دینا یا اس کی صلاحیت رکھنا۔ تو اللہ تعالیٰ، اس کے پاس کامل قدرت ہے، وہ کسی کا محتاج نہیں، ہم سب جانتے ہیں۔ ایک جو آیت ہم کو ملتی ہے اس سلسلے میں کہ وَلْيَعْفُوا وَلْيَصْفَحُوا أَلَا تُحِبُّونَ أَنْ يَغْفِرَ اللَّهُ لَكُمْ وَاللَّهُ غَفُورُ رَحِيمٌ، انہیں معاف کر دینا اور درگزر سے کام لینا چاہیے، کہ تم اس بات کو پسند نہیں کرتے کہ اللہ تعالیٰ تمہیں بخش دے۔ اور یہ آیت آپ لوگ جانتے ہوں گے کہ واقع عفق، عائشہ رضی اللہ عنہ پر جو الزام لگا تھا، تو اس وقت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ، جو کہ ہمیشہ سے اپنے رشتے دار مصطفیٰ بن اساسہ کی کفالت کرتے آئے تھے ان کے نادار ہونے کی بنا پر، تو جب معلوم پڑا کہ جو کچھ صالح صحابہ بھی اس لپیٹ میں آ گئے تھے، ان کی زبان سے بھی ایسی کچھ باتیں نکل گئی تھیں جو کہ قابل مذمت تھیں، تو اس میں مصطفیٰ بن اساسہ بھی تھے، کہ انہوں نے بھی یہ باتیں آگے پہنچا دی لوگوں کو، یعنی عائشہ رضی اللہ عنہ پر جو الزام لگا تھا۔ تو اس بنا پر ابو بکر صدیق نے قسم کھا لی تھی کہ اب میں کبھی مصطفیٰ کی مدد نہیں کروں گا۔ تو یہ آیت نازل ہوئی جس میں فرمایا کہ کیا تم نہیں چاہتے کہ اللہ تمہیں معاف فرما دے؟ تو ابو بکر صدیق نے کہا تھا کہ کیوں نہیں، ہم چاہتے ہیں کہ اللہ ہم سے معاف کرے، کیوں نہیں، اللہ کی قسم ہمیں یہ پسند ہے کہ اللہ ہمیں بخش دے۔ پھر آپ نے مصطفیٰ کے اخراجات واپس دینا شروع کر دیے۔ تو یہ اس کا شان نزول تھا۔ اس کی تفسیر یعنی ولیعفو ولیصفحو، یعنی گناہ کی سزا دینے سے درگزر کریں، اور یصفحو یعنی وہ اس بات سے اعراض کریں، اس بارے میں گفتگو سے بھی پرہیز کریں۔ یعنی آپ دیکھیں، یعفو درگزر کرنا، ولیصفحو اس سے ایک درجہ اور آگے ہے۔ صفحت العنق سے ماخوذ ہے، جس کا معنی ہے گردن کی جانب۔ انسان جب اعراض کرتا ہے تو اس وقت اس کی گردن کا پہلو ظاہر ہوتا ہے۔ تو عفو اور صف میں فرق یہ ہے کہ انسان کبھی معاف تو کر دیتا ہے، مگر وہ اس بات کو بھولتا نہیں ہے، بلکہ اس زیادتی اور بدسلوکی کو کبھی کبھی ضرور یاد کرتا رہتا ہے کہ میرے ساتھ فلاں وقت میں بدسلوکی ہوئی تھی۔ تو اس یاد کرنے کو بھی ترک کر دینا، یہ صف سے آتا ہے۔ ولیصفحو، جیسے وہ ایک شعر تھا نا کسی کا، کہ ختم کی رنجش مگر پھر بھی گلا رہنے دیا۔ رنجش تو ختم کر دی، دشمنی تو ختم کر دی، لیکن ایک گلہ وہ دل میں ہے ہی۔ تو ولیصفحو میں کیا آئے گا کہ وہ گلہ بھی ختم کر دینا، وہ جو یاد آتی ہے بار بار بدسلوکی کی وہ یاد کو بھی ختم کر دینا، تو وہ یعفو سے ایک درجہ اوپر ہے، زیادہ بلیغ ہے اصل میں. الا تحبون ان یغفر اللہ لکم، تو کیوں نہیں ہمیں یہ بات پسند ہے کہ اللہ ہمیں معاف فرمائے. اور واللہ غفور رحیم، یہ مبالغہ کے لیے اس میں فائل ہے، یعنی یہاں پر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اپنی صفت کہ اللہ تعالیٰ بخشنے والا بھی ہے اور رحیم بھی ہے، رحم کرنے والا بھی ہے. اللہ تعالیٰ کی رحمت ہی کی وجہ سے ہمارے سارے گناہ معاف ہوتے ہیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ کی رحمت نہ ہوتی، یعنی زمین میں آپ دیکھیں کتنی کثرت سے لوگ زیادتیاں کرتے ہیں، ظلم کرتے ہیں، گناہ کرتے رہتے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ رحیم و کریم ہے. اور یہ مبالغے کا صیغہ ہے، اور دونوں معنی ہیں، دونوں جو اسم ہے اللہ تعالیٰ کے غفور اور رحیم اکثر ساتھ میں آئے ہیں، غفور اور رحیم، اور دونوں کے معنی بھی ملتے جلتے ہیں. تو مغفرت دراصل گناہوں کو زائل کر دینا، اور اللہ تعالیٰ کی رحمت یہ خوشخبری، جیسے کہ اللہ تعالیٰ نے جنت سے فرمایا تو میری رحمت ہے، میں تیرے ساتھ جس پر چاہوں گا رحم کروں گا. تو اسی کے پتہ چلتا ہے کہ اللہ تعالیٰ گناہوں کو معاف بھی کر دیتا ہے، اور بلکہ بشارت بھی دیتا ہے، اور اجر سے بھی نوازتا ہے، انعامات بھی دیتا ہے. اور تیسری آیت جو یہاں انہوں نے اللہ تعالیٰ کی صفات کے لیے پیش کی ہیں، وللہ العزت ولرسولہ وللمومنین، اور اللہ ہی کے لیے عزت ہے اور اس کے رسول کے لیے اور مومنوں کے لیے. ایکچولی جو منافقین نے کہا تھا، آپ کو یاد ہوگا جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم غزوہ بنو مستلق سے واپس آ رہے تھے، تو دو اہم واقعات پیش ہوئے. ایک تو ان لوگوں نے عائشہ رضی اللہ عنہ پر الزام لگایا تھا، اور دوسرا یہ کہ انہوں نے کہا تھا، کیونکہ وہاں پر ایک جھڑپ ہو گئی تھی، آپ کو یاد ہوگا، جہجہ جو عمر رضی اللہ عنہ کا غلام تھا اور ایک اور کوئی انصاری صحابی کا غلام تھا، دونوں میں آپس میں ایک دوسرے نے کو دھکا دے دیا کسی نے، اور پھر انہوں نے کہا کہ ایک گروہ انصار، دوسرے نے کہا ایک گروہ مہاجرین. تو وہیں بات ٹھن جاتی کچھ چھوٹی موٹی جھڑپ، رسول اللہ نے کہا کہ میرے ہوتے ہوئے یہ جاہلیت کی پکار، اور آپ نے معاملہ وہیں رفع دفع کروایا تھا. تو اس بات پر عبداللہ بن ابی کو بڑا غصہ آیا، اور اس نے کہا کہ اچھا، یعنی کہا کہ دیکھو تم نے ان لوگوں کو کھلایا پلایا اور موٹا تازہ کیا، اور یہ ہم ہی پر الٹا، نعوذ باللہ، عجیب جملہ اس نے کہا تھا، بولنا بھی اچھا نہیں لگا. اور اس نے کہا تھا کہ مدینہ پہنچ کر اس نے اپنے انصاریوں سے، یعنی مدینہ کے لوگوں سے کہا تھا کہ تمہیں تو ان کو شیئر کیا ہے، یعنی مہاجرین کو، تم ابھی ان کا سب کچھ یہاں بند کروا دو، یہاں سے نکل جائیں گے. اور اس نے کہا تھا کہ یہاں سے مدینہ پہنچنے پر عزت والا ذلت والے کو نکال باہر کرے گا، یعنی اس کا مقصد یہ تھا کہ میں عزت والا ہوں، یعنی عبداللہ بن ابی، اور نعوذ باللہ رسول اللہ اور صحابہ ان کی کوئی عزت نہیں ہے. تو جب مدینہ پہنچے تو خود اس کے بیٹے نے ہی اس کو مدینہ داخل ہونے سے منع کر دیا تھا، تو رسول اکرم نے اجازت دی کہ نہیں چھوڑ دو، اسے آنے دو. تب اللہ تعالی نے آیت نازل فرمائی تھی کہ لا رجعنا الی المدینۃ لا یخرجن اعز منها الازل، اس نے کہا تھا عبداللہ بن ابی نے، اور وہ جملے کو یہاں کوٹ کیا گیا کہ اگر ہم مدینہ واپس لوٹے تو اس سے عزت والا ذلیل کو ضرور باہر نکال دے گا. یعنی وہ کہنا چاہتے تھے کہ ہم معزز ہیں اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم ان کے ساتھ ہی وہ ذلیل ہیں، نعوذ باللہ. تو اللہ تعالی نے پھر وللہ العزت وللرسول وللمومنین کی منافقین کے قول کی تردید کی گئی کہ رسول اللہ اور اہل ایمان ہی وہ لوگ ہیں جو انہیں مدینہ سے نکال باہر کریں گے، اس لیے کہ جو مومنین ہیں وہ معزز ہیں نہ کہ منافقین. منافقین تو ہر حال میں ذلیل ہی ہیں، کیونکہ ان کو تو دھڑکا لگا رہتا نا کہ کوئی بھی آفت آتی تو ہم پر نہ آ جائے آفت، اور وہ اپنے مسلمان ہونے کا پروپیگنڈا کرتے ہیں لیکن دل سے مسلمان نہیں ہیں، بلکہ وہ تو شیطانوں کے ساتھی ہیں. تو مومنین کا تعلق ہے، وہ اپنے دین کی وجہ سے باعزت ہیں. اللہ تعالیٰ نے ان کے بارے میں فرمایا کہ فَإِن تَوَلَّوْا فَقُولُوا اشْهَدُوا بِأَنَّا مُسْلِمُونَ، بس اگر وہ پھر جائیں تو تم کہہ دو کہ تم گواہ ہو جاؤ کہ بے شک ہم مسلمان ہیں. مسلمان مومن تو کیا کرتے ہیں، ہر جگہ اپنا علل اعلان اظہار کرتے ہیں کہ ہم مومن ہیں، وہ ڈرتے نہیں کسی بات سے. عزت کس کے لیے ہے؟ اللہ کے لیے، رسول کے لیے اور مومنین کے لیے ہے. تو اللہ تعالیٰ وہ بھی عزت والا ہے، اور قرآن میں ہم کئی جگہ پڑھتے ہیں اللہ تعالیٰ کے لیے عزت. اہل علم یہ بتاتے ہیں کہ عزت کی تین قسمیں ہیں، عزت قدر، عزت قہر اور عزت امتناع. امتناع کے معنی ہوتے ہیں روک، ممانعت، منع کرنا. تو عزت قدر کیا ہے؟ کہ اللہ رب العزت بڑی قدر و منزلت والا ہے، اس اعتبار سے اس کی کوئی نظیر نہیں، کوئی مثال نہیں. ایکچوئل عزت تو اللہ تعالیٰ کی ہے، عزت کی بھی معنی ہم دیکھتے ہیں، اس کی بھی لفظی معنی بھی دیکھیں گے. اور عزت قہر یہ ہے کہ اسے غلبے کی عزت کہتے ہیں، یعنی اللہ ہر چیز پر غالب اور ہر چیز پر زبردست ہے. غالب کے معنوں میں آتا ہے عزت، یعنی اللہ تعالیٰ پر کوئی غالب نہیں آ سکتا، وہ ہر شے پر غالب ہے. اور عزت امتناع کہ اللہ تعالیٰ کو کوئی نقص لاحق نہیں، یعنی قوت اور اپنی سب کچھ اللہ تعالیٰ، یعنی جو بھی کچھ اس کے پاس ہے، قدرت، قدرت کاملہ. جیسے کہ عربوں کا قول تھا کہ ارض عزاز، یعنی سخت زمین، یعنی اللہ تعالیٰ اس قدر قادر ہے ہر چیز پر، قوت و صلاحیت میں، کہ کوئی اس کو ڈیفیٹ نہیں کر سکتا. یعنی عزت کے معنی جنہیں اسکالرز بتاتے ہیں کہ جو اللہ تعالیٰ کے کمال، اس کے قہر، اس کے سلطان اور کمال صفات، اور پورے طور پر ہر نقص سے پاک ہونے پر دلالت کرتی ہیں۔ تو بہرحال عزت ساری کی ساری اللہ اس کے رسول کے لیے ہے اور مومنین کے لیے ہے۔ اور اس آیت کا یہ مطلب نہیں کہ عزت اللہ اس کے رسول اور مومنین کے لیے، اس کا مطلب ہے کہ نعوذ باللہ ہماری عزت ویسی ہو، نہیں۔ ہماری عزت یعنی رسول اور مومنین کی عزت کا مطلب کیا ہے کہ اصل کامیابی کے اعتبار سے عزت رسول اور مومنین کی ہے، تو اللہ کی عزت ظاہر سی بات ہے کہ سب پر غالب ہوگی۔ یعنی آپ یہ نہیں کہہ سکتے نعوذ باللہ کہ اللہ کی عزت رسول کی عزت جیسی ہے، نہیں۔ ظاہر سی بات ہے اللہ تعالیٰ سپیریئر ہے، وہ اعلیٰ ہے، سب سے بڑھ کر عظمت والا ہے۔ کیونکہ ہم کو تو کبھی کبھی جو دنیا میں مسلمان ہیں ان کو تو بے عزتی بھی برداشت کرنی پڑتی ہے، کبھی شکست کا بھی سامنا کرنا پڑتا ہے، ٹھیک ہے؟ جیسے کہ جنگ احد میں مسلمانوں کو شکست کا سامنا کرنا پڑا، غزوہ حنین میں شروع میں مسلمانوں کو تکلیف اٹھانی پڑی۔ تو مسلمانوں کو جو عزت ملی ہے وہ اس میں کمی بیشی آ سکتی ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کی عزت میں کمی آنا یہ کبھی بھی ممکن نہیں ہے۔ تو جس عزت کا اللہ تعالیٰ نے ذکر کیا قرآن میں رسول اور مومنین کے لیے، تو وہ عزت اللہ کی عزت جیسی نہیں ہے، بلکہ اللہ تعالیٰ کی جو عزت ہے یعنی اس کی ذات کی جو عزت ہے وہ بالکل سب سے الگ ہے اور سب سے اعلیٰ ہے۔ جیسے کہ چوتھی آیت یہاں پر وہ پیش کر رہے ہیں بطور مثل کے، فبعزتی کا لاغوینہم اجمعین۔ شیطان نے کہا تھا، آپ کو یاد ہوگا ابلیس نے کہا تھا کہ مجھے تیری عزت کی قسم میں ان سب کو گمراہ کروں گا، کہا تھا نہیں کہا تھا ابلیس نے، کہ اس نے وعدہ کیا تھا اللہ تعالیٰ سے کہ میں تیری ذریت، تیری جو بھی اللہ تعالیٰ نے مخلوق پیدا کی ان کو گمراہ کر کے رہوں گا۔ اب دیکھیں یہاں پر ابلیس کو بھی معلوم تھا، اس کو بھی اللہ تعالیٰ کی صفات کا علم تھا، اس لیے اس نے اللہ تعالیٰ کی صفت اس کی قسم کھا کر کہا فبی عزتی، تو یہاں با جو قسم کے لیے لگا ہے، بس ضرور تیری عزت کی قسم میں البتہ ضرور ان کو گمراہ کروں گا۔ اس نے اللہ کی عزت کی قسم اٹھائی، کیونکہ یہاں یہ مقام کیا تھا، ایک دوسرے پر غلبہ حاصل کرنے کا تھا، یعنی وہ غلبہ حاصل کرنا چاہتا تھا، اسی لیے اس نے کہا کہ مجھے تیری اس عزت کی قسم جس کی وجہ سے تجھے ساری مخلوق پر غلبہ حاصل ہے، میں اولاد آدم کو گمراہ کروں گا اور ان پر غلبہ حاصل کروں گا، یہاں تک کہ وہ رشد و ہدایت کو ترک کر کے گمراہی میں مبتلا ہو جائیں گے۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا تھا کہ میرے مخلص بندے اس سے مستثنا ہوں گے، یعنی شیطان ان کو گمراہ کرنے کی استطاعت نہیں رکھ سکتا یا نہ رکھے گا۔ اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا تھا کہ ان عبادی لیس لک علیہم سلطان، تجھے میرے بندوں پر کوئی غلبہ حاصل نہیں ہوگا۔ تو اس دونوں آیتوں میں اللہ تعالیٰ کے لیے صفت عزت کا ثبوت ہے۔ دوسری آیت میں کیا بتایا گیا کہ شیطان بھی اللہ تعالیٰ کی صفت باری کا اقرار کرتا ہے، جبکہ انسانوں میں سے کچھ لوگ ہیں جو کیا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ کی صفات کا انکار کر دیتے ہیں۔ یعنی ابلیس زیادہ جانتا تھا، اس کو معلوم تھا کہ اللہ تعالیٰ کی صفات ہے۔ تو اب ان تمام صفات سے ہمیں کیا فائدہ حاصل ہو سکتا ہے، کیوں ہم نے پڑھا اس کے بارے میں؟ جب ہم کو یہ معلوم ہو کہ اللہ تعالیٰ درگزر سے کام لینے والا ہے اور قادر مطلق بھی ہے، تو ہمارا یہ عقیدہ ہوگا، یہ ہمارا عقیدہ ہم کو اس بات پر زور دے گا کہ ہم اس سے ہمیشہ عفو اور درگزر کے درخواست کرتے رہیں کہ اللہ تعالیٰ ہم سے عفو درگزر فرما، اور پھر ہم اس سے امید رکھیں کہ وہ ہم سے سرزد ہونے والی جو بھی کمیاں ہیں، خامیاں ہیں، گناہ ہیں، اس سے درگزر فرمائے گا، ہے نا؟ کتنا بڑا فائدہ ہے۔ ہم روزانہ مانگتے ہیں اللہ تعالیٰ سے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں معاف فرما دے، ہم سے درگزر فرما۔ پھر اسی طرح جب اللہ تعالیٰ کے عزیز اور غالب ہونے پر ہمارا ایمان ہوگا کہ وہ زبردست ہے، وہ غالب ہے، وہ غلبے والا ہے، وہ عزت والا ہے، تو ہمارے لیے ایسا کام کرنا ممکن نہیں رہے گا جس کی وجہ سے ہم اس کے خلاف جنگ کرنے کے مرتکب ہوں۔ یعنی کوئی ایسا کام جس کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے کوئی بہت بڑی وعید سنائی ہو اور ہم پھر بھی وہ کام کریں، تو ہم کو جب معلوم ہو کہ اللہ تعالیٰ غلبے والا ہے، عزت والا ہے، قدرت کاملہ والا ہے، ہم کبھی نہیں کریں گے۔ کون سے ایسے گناہ تھے جس پر اللہ تعالیٰ نے جنگ کا ذکر کیا کہ اللہ اور اس کے رسول کے خلاف جنگ ہے؟ یہ کون سا گناہ ہے؟ ربا، سود۔ فَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ، محاربہ کہتے ہیں، سودی لین دین کرنے والے کا اللہ تعالیٰ کے ساتھ یہ محاربہ ہوگا۔ پھر اگر تم نہیں رکتے ہو تو اللہ اور اس کے رسول سے جنگ کے لیے خبردار ہو جاؤ، تیار ہو جاؤ۔ تو جب ہمیں معلوم ہوگا کہ اللہ تعالیٰ عزت والا ہے اور وہ کسی سے مغلوب نہیں ہوتا، تو ہمارے لیے اللہ کے ساتھ جنگ کے لیے پیش قدمی کرنا ممکن نہیں رہے گا، ہم کبھی سود نہیں لیں گے پھر۔ اور جیسے کہ سورہ مائدہ میں لمبی آیت آتی ہے، ڈاکل زنی ہیں اور ایک دوسرے کے خلاف ایسی سازشیں کرنا ہے، جیسے کہ ترجمہ دیکھ لیتے ہیں اس کا، سورہ مائدہ 33 میں آتا ہے، ان لوگوں کی سزا جو اللہ اس کے رسول سے جنگ کریں اور زمین میں فساد پیدا کرنے کی کوشش کریں، یہ ہے کہ انہیں قتل کر دیا جائے یا سولی دے دی جائے یا مخالف طرف سے ان کے ہاتھ اور پاؤں کاٹ دیے جائیں یا انہیں ملک سے نکال دیا جائے۔ جب ہمیں معلوم ہو کہ ڈاکل زنی اللہ سے جنگ کرنا ہے اور یہ کہ عزت اللہ کے لیے ہے، تو ہم اس عمل سے باز آ جائیں گے، کیونکہ اللہ تعالیٰ ہی غالب ہے۔ اللہ تعالیٰ کے لیے وصف عزت پر ایمان لانے سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ جو بھی ایمان والا شخص ہوگا وہ اپنے دین میں ٹھوس ہوگا، وہ اپنے دین میں سخت ہوگا، وہ کوئی کمپرومائز کرنے کے لیے تیار نہیں ہوگا، اور کوئی کتنا بھی بڑا کیوں نہ ہو دنیا میں، اس کا عہدہ، اس کی دولت یا عزت وغیرہ، لیکن وہ کمزور ہی ہوگا، کیونکہ اللہ تعالیٰ کی جیسی عزت تو کسی کی بھی نہیں ہو سکتی. تو وہ کسی کمزور کے سامنے اپنی بڑائی کا مظاہرہ نہیں کرے گا کہ میں تو بہت بڑا ہوں، تم چھوٹے ہو مجھ سے دب کر رہو، ایسا نہیں کہے گا، کبھی تکبر میں مبتلا نہیں ہوگا پھر وہ. اور اہل ایمان کے ساتھ اس کا رویہ نرمی اور ملائمت والا ہوگا، اور یہ ہونا ضروری ہے کیونکہ آپ دیکھیں جو غلبہ اور عزت اصل وہ اللہ تعالیٰ کے لیے ہے. کسی انسان کو زیب نہیں دیتا کہ وہ اپنے لیے بڑائی کرے، اپنے آپ کو بڑا سمجھے. تو الحمدللہ اللہ تعالیٰ کی اس صفت جاننے کے بعد ہمارا رویہ پھر کیسا ہونا چاہیے؟ عاجزی والا، نرمی والا، اور اسپیشلی مومنوں کے ساتھ نرمی اور عاجزی والا. اور کفار کے ساتھ ہم کیسے ہوں؟ سخت ہوں. یہ اللہ تعالیٰ کے بتائے ہوئے جو گناہ اور حرام کام ہے اس کے لیے ہم کیسے ہوں؟ بالکل ایک سخت زمین کی طرح ہوں کہ ہمیں کوئی ڈاماڈول نہ کر سکے، ہمیں کوئی نرم چارہ نہ سمجھ سکے، یا ہم گناہوں میں جلدی انوالو نہ ہو جائیں نعوذ باللہ، کہ آرام سے سود لیتے رہیں اور اس کے لیے پھر جسٹیفیکیشن پیش کریں کہ ہاں گھر بنانے کے لیے تو ضروری تھا یہ اور وہ. نہیں، تو ہمارے اندر عاجزی آتی چلی جائے گی. پھر اللہ تعالیٰ کے لیے اسم کا ثبات، یعنی ثبوت، یعنی اللہ تعالیٰ کے نام ہیں. نام بھی کیا ہے؟ ایکچولی اللہ تعالیٰ کے صفاتی نام بھی ہم سب جانتے ہیں، اور ویسے بھی ہیں 99 نیمز ہیں اللہ تعالیٰ کے جو ہم کو سکھائے گئے ہیں احادیث میں. تو یہاں پر اس کے دلیل کے لیے، ثبوت کے لیے انہوں نے جو آیت پیش کی، سورہ رحمان آیت نمبر 78، تبارک اسم ربک ذی الجلال والاکرام، تیرے رب کا نام بابرکت ہے جو جلال اور عزت والا ہے. تبارک کے بارے میں علماء کرام کہتے ہیں اگر برکت کے ساتھ اللہ تعالیٰ کو موصوف کیا جائے اس کا معنی ہوتا ہے وہ باعظمت اور برتر ہے. جیسے اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتے ہیں فتبارک اللہ احسن الخالقین، بابرکت ہے اللہ جو سب سے بہترین پیدا کرنے والا ہے. تو پھر اس سے کیا لازم آیا؟ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے لیے نام ہے اچھے اچھے، اور تبارک وہ بابرکت ہے، اس کے نام بھی بابرکت ہیں. اور یہ برکہ کا جو معنی ہے بہت ہی وسیع معنی ہے، اس کے بارے میں ڈکشنری میں بہت کچھ ہے لغت میں، کہ اپنی جگہ رہ کر ہی ہر چیز میں بڑھوتری، اس میں کوئی کمی بیشی کا نہ آنا، چاہے اس میں سے آپ کتنا بھی نکالتے چلے جائیں اس کا بڑھتے ہی چلا جانا، سبحان اللہ، یہ ہے بابرکت. تو ایک حدیث میں بھی آتا ہے نا، جس بھی اہم کام کا آغاز اللہ کے نام کے ساتھ نہ ہو وہ بے برکت ہوتا ہے. صحیح ابن حبان، جیسے کہ جانور پر بسم اللہ پڑھ کر ذبح کیا جائے تو وہ حلال ہو جاتا ہے، اور اگر ایسا نہ کرے تو حرام. انسان وضو یا غسل یا جنابت کے وقت بسم اللہ پڑھ لے تو اسے طہارت حاصل ہوتی ہے. اگر انسان کھانا کھاتے وقت بسم اللہ پڑھ لے تو شیطان اس کے ساتھ مل کر کھانا نہیں کھاتا، ورنہ شیطان اس کھانے کو اپنے لیے حلال سمجھ لیتا ہے. اسی طرح سے ہسبینڈ وائف کے تعلق کے وقت بھی ہمیں اللہ کا نام لے کر بتایا گیا کہ اللہم جنبنا الشیطان وجنب الشیطان ما رزقتنا. تو اگر ان کے مقدر میں اولاد ہو تو وہ اولاد بھی شیطان سے محفوظ رہے گی، یہ شیطان ان کو کوئی ضرر نہیں پہنچا سکے گا. اگر انہوں نے یہ بسم اللہ یہ اللہ کا نام نہیں لیا تھا، دعا نہیں پڑی تھی، تو ہو سکتا شیطان کے ضرر کا وہ نشانہ بنے اولاد. تو اسی لیے تبارک برتر اور باعظمت ہونے کے معنی میں نہیں، بلکہ زیادہ اس معنی میں ہے کہ اللہ کے نام سے برکت پیدا ہوتی ہے. نہیں، جب کسی چیز پر اللہ تعالیٰ کا نام لیا جائے تو وہ اس کے لیے باعث سے برکت ہوتا ہے، باعث سے خیر ہوتا ہے. ٹھیک ہے، تو بعض جگہ اس کے معنی برتر اور باعظمت کے ہوتے ہیں، اور بعض جگہ اس کے معنی کیا ہوتے ہیں کہ اللہ کا نام باعث سے برکت ہوتا ہے. اور ذی الجلال والاکرام عظمت کے معنی میں، یعنی وہ عظیم ہے، اکرام وہ تکریم، عزت والا ہے، یعنی اس کی عظمت مومنین کے دلوں میں ہے، وہ اس کی تکریم کرتے ہیں اور وہ اہل ایمان کی تکریم کرتا ہے، سبحان اللہ. تو یہ تھا اللہ تعالیٰ کے ناموں کا ثبوت. اور پھر اللہ تعالیٰ کے لیے تنزیح، تا نون زائی یا ہا، تنزیح مطلب اللہ تعالیٰ کو کسی چیز سے، کسی نقص سے، کسی عیب سے پاک قرار دینا، منزہ قرار دینا. منزہ مطلب اس چیز سے پاکیزہ قرار دینا اللہ تعالیٰ کو، جو مشرکین کرتے ہیں یا جو اس کے تعلق سے لوگ غلط فہمیوں کا شکار ہیں، تو ان سے پاک قرار دینا. تو اللہ کی تنزیح اور اس سے نفی مثل کے بارے میں جو آیت یہاں پر دی گئی ہے، اس میں پہلی آیت ہے کہ فَعَبُدْهُ وَاسْتَبِرْ لِعِبَادَتِهِ هَلْ تَعْلَمُ لَهُ سَمِيًّا، اسی کی عبادت کریں اور اس کی عبادت پر ثابت قدم رہیں، کیا تم اس کے کسی ہم نام کو جانتے ہو؟ تو یہاں پر دراصل یہ بطور ثبوت کے لیے لائے ہیں جس کو صفات سلبیہ کہتے ہیں. سلبیہ مطلب اس کو پاک قرار دینا، کسی چیز کو نکال دینا اس میں سے اللہ تعالیٰ کے لیے، یعنی اللہ تعالیٰ کا کوئی ہم نام ہو ہی نہیں سکتا. تم جو اللہ تعالیٰ کے لیے ہم نام قرار دیتے ہو اس سے اللہ تعالیٰ کو پاک قرار دینا. جیسے ہم پیچھے پڑے تھے نا، ہم نے یاد ہوگا آپ کو کہ اللہ تعالیٰ کی جو صفات ہیں وہ ثبوتیہ بھی ہیں اور سلبیہ بھی. ثبوتیہ مطلب جو ثابت ہیں، اور سلبیہ یعنی جو منفی پہلو ہیں وہ نکال دیے گئے ہیں. کیونکہ کسی بھی کمال کے ثبوت کے لیے کسی دوسری چیز کی نفی جب تک ہم نہیں کریں گے تو وہ پاک نہیں ہوگا. یعنی کمالات کا اثبات اور نقائص کی نفی کرنا، جو نقص ہے اس کو اس نقص اور عیب سے پاک قرار دینا اللہ تعالیٰ کو. تو فَعَبُدْهُ وَاسْتَبِرْ لِعِبَادَتِهِ، یعنی اللہ تعالیٰ کی تعظیم اور محبت، اس کے سامنے عاجزی اور انکساری کا اظہار کرنا، اس کی عبادت جب ہم کریں تو اپنے آپ کو کیا کریں، ہمارے اوپر خشوع طاری ہو، تذلل. کیا ہوتا ہے خشوع کا معنی؟ کیا ہوتا ہے؟ اپنے آپ کو بالکل پست کر دینا، اپنے آپ کو بالکل گرا دینا، جس کی وجہ سے ہمارے اوپر خشیت طاری ہو جائے، ہمارا جسم کپ کپ آنے لگے کہ ہم کس کے سامنے کھڑے ہیں، اس رب ذوالجلال والاکرام کے سامنے جو تمام کائنات کا تنہا خالق اور مالک ہے، ہر چیز اسی کی پیدا کی ہوئی ہے، وہ کسی کا محتاج نہیں. تو تعظیم ایسی ہو اللہ کے سامنے کھڑے ہونے ہوتے وقت، یا ہم ایسی عبادت کریں اللہ تعالیٰ کی، کیونکہ ہم بندے ہیں، وہ ہمارا رب ہے. تو ہم تعظیم اور تکریم ایسی کریں کہ جس سے ہم پر خشیت طاری ہو جائے. یعنی عبادت کے لیے آپ کو کیا کرنا ہے اللہ تعالیٰ کے سامنے؟ ظاہر سی بات ہے کھڑے ہونا ہے، تو آپ کو کچھ نہ کچھ اپنے اندر ہمت پیدا کرنی پڑے گی نا. جیسے فجر کی نماز کی مثال لے لیجئے، جو وستبر کا لفظ یہاں پر آیا ہے، ہم دونوں لفظوں کو ساتھ دیکھ لیتے ہیں. ایک اور جگہ جو آتا ہے نا کہ وامر اہلک بالصلاۃ وستبر علیہا، سورۃ طہ آیت نمبر 32، اسے اسماعیل علیہ السلام کے بارے میں آتا ہے کہ وہ اپنے گھر والوں کو نماز کی تلقین کرتے، یا اپنے گھر والوں کو نماز کی تلقین کریں اور اس پر صبر کریں. یعنی عبادت کے لیے صبر کریں. تو عبادت کے لیے صبر کیا ہے؟ نہیں، صبر کے معنی کس میں آتے ہیں؟ سخت زمین کے لیے بھی آتا ہے صبر. سخت زمین یعنی آپ بالکل وہاں کے لیے سخت ہو جائیں، کھڑے ہو جائیں، کوئی چیز آپ سے گزر کر نہ جا سکے. یعنی آپ اپنے آپ کو اتنا مضبوط اور ثابت قدم بنا لیں کہ فجر کی اذان ہو رہی ہو، کتنی بھی آپ کو نیند آ رہی ہو، لیکن آپ نیند کو ترک کر کے، قربان کر کے، فوراً اپنے رب کے لیے کھڑے ہوں، اپنے آپ کو اتنا مضبوط بنائیں کہ نیند آپ کے راستے میں حائل نہ ہو، حاوی نہ ہو. ٹھیک ہے؟ یعنی عبادت کے لیے بھی صبر ضروری ہے. کیوں؟ کیونکہ آپ کو اپنے نفس پر کنٹرول کرنا پڑتا ہے نا. نفس پر کنٹرول کرنا کیا؟ یہی تو صبر ہے اصل میں. ثابت قدم رہنا، ڈٹے رہنا، جمے رہنا. وستبر یہ زیادہ بلیغ معنوں میں آتا ہے، زیادہ بہتر معنوں میں آتا ہے، صبر سے اور آگے. تو یعنی اللہ تعالیٰ نے پیچھے کیا پوچھا تھا کہ اگر تم سچے ہو تو بتاؤ کہ تم اللہ تعالیٰ کے کوئی ہم نام کو بھی جانتے ہو، یا اللہ تعالیٰ کے ناموں کے جیسا بھی کسی اور کا نام ہو سکتا ہے بھلا؟ یعنی کیا تم کسی ایسی مثال یا نظیر کو جانتے ہو جو اس کے نام کے جیسا استحقاق رکھتی ہو؟ یعنی کیا اللہ تعالیٰ کا جیسا پاور ہے، جیسی اس کی عظمت ہے، جیسا اس کا جلال ہے، جیسی اس کی عزت ہے، جیسا اس کا غلبہ ہے، کیا اس جیسا تمہیں کوئی اور نظر آتا ہے؟ بالکل بھی نہیں. تو هل تعلم له سمیا، یہ صفات سلبیہ میں اس کا شمار ہوگا. کیوں؟ کیونکہ ہم نے کیا کر دیا؟ دوسرے ہم ناموں کو، دوسرے ناموں کو اللہ تعالیٰ کی ذات سے خارج کر دیا. یعنی کوئی اور ہو ہی نہیں سکتا اللہ تعالیٰ کے جیسا. یعنی کسی اور کے نام بھی ویسے نہیں ہو سکتے، کیونکہ ان کے اندر وہ کوالٹیز ہی نہیں ہیں جو اللہ تعالیٰ کے پاس صفات ہیں. الحمدللہ. اس کا معنی کیا ہوگا پھر؟ کیا تم اس کے کمال مطلق کی وجہ سے، جس میں کوئی بھی اس جیسا نہیں ہے، اس کے کسی ہم نام کو جانتے ہو؟ ہو ہی نہیں سکتا. جیسے ہم سورہ اخلاص میں پڑھتے ہیں کہ اس کا کوئی ہمسر بھی نہیں ہے، ولم یک اللہ کفوا احد، اس کے جیسا بھی کوئی نہیں ہے. یعنی ہم کسی چیز کی نفی کر رہے ہیں یہاں پر، یعنی اس کے کسی ہمسر کی ہم نفی کر رہے ہیں، تو یہ اس کی صفات کمال کی وجہ سے ہے. تو بس کوئی بھی اس کا ہمسر نہیں ہے، نہ علم و قدرت میں، نہ سماع و بصر میں، نہ عزت و حکمت میں، اور نہ ہی اس کی دوسری صفات میں. سبحان اللہ. اور جیسے کہ قرآن میں یہ آپ بار بار پڑھیں گے کہ فلا تجعلوا للہ اندادا وانتم تعلمون، اللہ کے لیے کسی قسم کے شریک نہ بناؤ جبکہ تم جانتے بھی ہو. ند یہ آپ سورہ بقرہ کی تفسیر میں پڑھ چکے ہوں گے، یعنی الوہیت میں اللہ کے شریک نہ بناؤ، اس لیے کہ تم جانتے ہو کہ اس کا کوئی شریک نہیں. جب تم یہ بات جانتے ہو تو پھر اپنے علم کے خلاف اس کے شریک، اس لیے کہ جن لوگوں سے خطاب ہو رہا ہے وہ ربوبیت میں اللہ کے شریک نہیں بناتے تھے. تو یہاں پر اس کا معنی کیا ہوگا کہ تو اس طرح تم اس بات کا اقرار کرتے ہو کہ ربوبیت میں اس کا کوئی شریک نہیں، اسی طرح الوہیت میں بھی اس کا کوئی شریک نہیں ہے. تو اندادن ند کی جمع ہے، کسی چیز کی ند وہ شے ہوتی ہے جو اس کے ہمسر اور اس کے مشابہ ہو. عرب کہا کرتے تھے کہ یہ اس کا مقابل اور ہمسر ہے، یعنی اس کے مد مقابل، اس کے برابری کہنا اعوذ باللہ. تو جب تمہیں علم ہے کہ اس کا کوئی شریک نہیں، تو پھر کیوں بناتے ہو تم شریک اس کے ساتھ؟ تو تم اس کے ساتھ کسی کو شریک مت بناؤ، اس لیے اس کی کمال صفات کی وجہ سے اس کا کوئی شریک ہے ہی نہیں. اور ایک اور جگہ آتا ہے وَمِنَ النَّاسِ مَن يَتَّخِذُ مِن دُونِ اللَّهِ أَنْدَادًا يُحِبُّونَهُمْ كَحُبِّ اللَّهِ، سورہ بقرہ 165 میں، کہ اور لوگوں میں سے کچھ ایسے بھی ہیں جو اللہ کے علاوہ اوروں کو شریک بناتے ہیں اور ان سے اللہ جیسی محبت رکھتے ہیں. اب دیکھیں اللہ جیسی محبت بھی کسی کے لیے نہیں ہونی چاہیے. یعنی ایک تو تم شریک بناتے ہو پہلی بات اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی کو، اور ان سے پھر محبت بھی کرتے ہو. اصل محبت تو اللہ کے لیے ہونا چاہیے، کیونکہ والذین آمنوا اشد حبا للہ، کہ جو مومن ہوتے ہیں وہ اللہ کی محبت میں شدید ہوتے ہیں. یعنی وہ اللہ کے ایسے شریک بناتے ہیں جن کی وہ اس طرح عبادت کرتے ہیں جس طرح اللہ کی عبادت کرنی چاہیے یا کرتے ہیں، اور ان کے لیے اس طرح نظر مانتے ہیں جس طرح اللہ کے لیے نظر ماننی چاہیے، اس لیے کہ وہ ان سے اللہ جیسی محبت کرتے ہیں. تو غیر اللہ کے ساتھ اللہ جیسی محبت کرنا شرک فی المحبہ کہلاتا ہے. تو آپ دیکھیں کہ اس کے بارے میں بہت کیئرفل رہنا چاہیے کہ اللہ کی جیسی محبت کسی سے بھی نہیں ہونی چاہیے, ایون رسول اللہ سے بھی نہیں ہونی چاہیے, کیونکہ رسول اللہ کی محبت بھی اللہ کی محبت کے تابع ہے. ٹھیک ہے, تو اللہ کے رسول سے ایسی محبت ہو جو اللہ سے محبت جیسی نہ ہو, کیونکہ اللہ سے محبت زیادہ بہتر ہوگی, کیونکہ رسول اللہ کی محبت کے تابع ہے. تو پھر جو لوگ اللہ سے زیادہ رسول اللہ سے محبت کرتے ہیں, آپ بتائیے ان کا کیا حال ہوگا. جیسے وہ کہتے ہیں نا کہ بہت وہ شرکیہ شعر ہے, اصل میں شرک کی بو آتی ہے اس سے کہ نگاہ عشق و مستی میں وہی اول وہی آخر, وہی آسی وہی قرآن وہی تہا, ایسا کچھ شعر ہے شاید, پورا مجھے یاد نہیں. تو اول اور آخر تو صرف اللہ کی صفت ہے, وہ رسول اللہ کے لیے نہیں کہہ سکتے. اور نگاہ عشق و مستی میں لا حول ولا قوۃ الا باللہ, یعنی عشق کے نہیں, محبت کے لیے دے رہے ہیں. اور عشق کا لفظ جیسے ہم جانتے ہیں کہ یہ قرآن اور سنت سے ثابت نہیں ہے, یہ صوفیوں کی ایجاد ہے. لیکن ہم عام بول چال میں جب ہم اردو میں کوئی بات کر رہے ہوں تو ہم عشق کا لفظ استعمال کر سکتے ہیں, یعنی کہ عشق کا لفظ ہی نہ استعمال کریں, نہیں کر سکتے ہیں کیونکہ ترجمہ ہے وہ, لیکن حدیث اور قرآن میں یہ لفظ نہیں آیا ہے. ٹھیک ہے, تو رسول اللہ کے لیے یہ کہنا ہے کہ آپ ہی اول ہیں, آپ ہی آخر ہیں, نعوذ باللہ, کیونکہ یہ تو اللہ تعالیٰ کی صفت ہے, ہے نا. هو الاول والآخر والظاہر والباطن, کس کی صفت ہے یہ؟ اللہ سبحانہ وتعالیٰ. تو رسول اللہ کے لیے ایسے الفاظ کہنا بالکل بھی جائز اور درست نہیں, چاہے وہ اشعار ہی میں کیوں نہ ہو, اسی لیے تو پھر یہ شرکیہ اشعار ہو جائیں گے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی اگر آپ اللہ سے زیادہ محبت کرتے ہیں یا اللہ سے بڑا درجہ دیتے ہیں تو بھی شرک میں آ جائیں گا سلم, کیونکہ رسول اللہ بھی کہیں اللہ تعالیٰ کے بندے اور رسول ہیں. تو جیسے کچھ لوگ کہتے ہیں نا کہ کعبے کی عظمتوں کا منکر نہیں ہوں, لیکن کعبے کا بھی کعبہ میٹھے نبی کا روزہ, تو یہ بھی غلط ہوگا. ویسے تو کعبۃ اللہ ایک بالکل الگ چیز ہے, وہ اللہ کا گھر ہے, اللہ سے نسبت ہے اس کو, اور سب سے پہلے جو تعمیر ہوا اس زمین پر وہی اللہ کا گھر تھا. تو اب مسجد نبوی کو اس سے بڑھ کر یا روزے کو اس سے بڑھ کر درجہ دینا یہ تو شرک میں آ جائے گا. تو بہرحال اس نے بہت کیئرفلی الفاظ نکالنے ہیں. تو اللہ کے ساتھ محبت اور اللہ کے لیے محبت میں فرق سمجھنا ضروری ہے. اب دیکھیں اللہ کے لیے, اللہ کی خاطر آپ کسی سے محبت کرتے ہیں تو پھر ایسے لوگوں پر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میری محبت واجب ہو گئی, یہ ایسے لوگوں کو اللہ تعالیٰ عرش کے سائے میں جگہ دے گا. یا وہ لوگ جو اللہ کی خاطر ایک دوسرے سے ملنے کے لیے جاتے تھے تو ان کا مقام و مرتبہ یا ان کا درجہ, جو اللہ کی خاطر ایک دوسرے سے محبت کرتے تھے تو ان کا درجہ بہت بڑا ہوگا, وہ نور کے ممبروں پر ہوں گے. اللہ تعالیٰ کے ساتھ محبت کرنے کا مطلب یہ ہے کہ آپ غیر اللہ سے اللہ جیسی اور اس سے زیادہ محبت کریں, یہ شرک ہے. اور اللہ کے لیے محبت کا مطلب یہ کہ آپ اللہ کی محبت کے تابع رہ کر کسی چیز سے محبت کریں. ٹھیک ہے, یعنی اللہ تعالیٰ کی محبت میں دوسروں سے محبت کریں. تو ان آیت سے پھر ہمیں کیا فائدہ ہو سکتا ہے؟ جب ہم نے اللہ تعالیٰ کی صفات پڑھی کہ اللہ تعالیٰ کے لیے محبت ہونی چاہیے اور اللہ تعالیٰ کے علاوہ ہم کسی کو نہ پکاریں نہ کسی اور سے ویسی محبت کریں, جب ہم کو معلوم ہو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ یعنی وہ تبارک کے ساتھ موصوف ہے, تو اس کا لازمی نتیجہ یہ نکلے گا کہ ہم اس کی تعظیم اور اس کی توقیر کریں گے. اور جب ہمارا اس بات پر یقین ہوگا کہ اللہ عزوجل اکرام کے ساتھ موصوف ہے تو ہم اس سے اس کے فضل اور کرم کی امید رکھیں گے اور اس کی ویسی تعظیم اور توقیر کریں گے. اور فاعبدہ واصطبر لعبادتہ, اس سے کیا فائدہ ہوگا کہ بندہ اپنے رب کی بندگی کا فریضہ ادا کرے اور اس کے لیے ثابت قدم رہے, نہ ہی پھر وہ عبادت سے اکتاہٹ محسوس کرے اور نہ تھکاوٹ. یعنی جب واصطبر کا جو لفظ آیا تھا فاعبدہ واصطبر لعبادتہ, کی عبادت کے لیے کیا ہو جاؤ, سخت ہو جاؤ, کھڑے ہو جاؤ, تو پھر عبادت سے ہمیں نہ منہ موڑنا ہے, نہ ہی اکتاہٹ محسوس کرنی ہے, نہ ہی تھکاوٹ. جس سے کہ منافقین جب نماز کے لیے آتے تھے تو کس طرح سے آتے تھے, ان کا کیا بتایا گیا ہے کہ ان کا نماز کے لیے آنا کیسا تھا, قامو کسالا, ہے نا, سلمندی کے ساتھ, لیزینس کے ساتھ وہ آتے تھے. تو جب ہم اللہ تعالیٰ کے لیے فاعبدہ واصطبر لعبادتہ پڑھتے ہیں قرآن کی آیت, اس سے ہمیں پھر فائدہ ہوگا کہ ہم عبادت کے لیے ثابت قدم رہیں گے, عبادت سے گھبرائیں گے نہیں, اکتائیں گے نہیں, تھکاوٹ نہیں محسوس ہوگی ہم کو, بلکہ ہم تو خوشی خوشی اللہ کی عبادت کریں گے نا. ایک مومن بندے کو تو ایک نماز کے بعد اگلی نماز کا انتظار ہوتا ہے کہ کب وہ جائے اپنے رب کے سامنے, ہے نا. اس طرح سے جب بندے کو پتہ چلے گا کہ اللہ تعالیٰ کے ناموں کے جیسا بھی کسی کا نام نہیں ہے, اس کا ہمسر کوئی نہیں ہے, اس کا شریک کوئی نہیں ہے, تو اس سے پھر کیا فائدہ ہوگا کہ ہم اللہ تعالیٰ کی تنزیہ یعنی اللہ تعالیٰ کو ہم منزہ قرار دے رہے ہیں. اس کو پھر دلی طور پر یہ محسوس ہوگا کہ اللہ تعالیٰ ہر نقص اور عیب سے منزہ ہے, نہ کوئی اس کا مثیل یعنی نہ اس کی کوئی مثال ہے, نہ کوئی اس کا شریک ہے. اور اس احساس کے بعد انسان اپنی استطاعت کے مطابق اللہ تعالیٰ کی قدر و منزلت کو پہچانے گا, اللہ تعالیٰ کی تعظیم اور توقیر کرے گا, اور اس کے علاوہ کسی کو نہیں پکارنا ہے. اس سے ہمیں یہ درس ملتا ہے کہ ایک انسان کی کسی دوسرے انسان کے ساتھ اللہ جیسی محبت نہیں ہونی چاہیے. قرآن میں آتا ہے کہ کہہ دے کہ سب تعریفیں اللہ ہی کے لیے ہیں جس نے کسی کو اپنی اولاد نہیں بنایا اور بادشاہت میں اس کا کوئی شریک نہیں, اور نہ ہی ناتوانی سے بچنے کے لیے اسے کسی حمایتی کی ضرورت ہے, اور اس کی بڑائی بیان کرتے رہو جس طرح کی بڑائی بیان کرنے کا حق ہے. سبحان اللہ. تو یہ جو قل کا لفظ آتا ہے اکثر قرآن میں تو یا تو کبھی کبھی اس موقع پر خاص رسول اکرم سے خطاب ہوتا ہے اور کبھی رسول اللہ کے ساتھ عام مومنین سے بھی خطاب ہوتا ہے. اگر یہ عام ہو تو رسول اللہ اور دوسرے تمام لوگوں کے لیے ہوگا اور خاص ہو تو صرف رسول اللہ کے لیے ہوگا. تو الحمدللہ یہ تو ہم اس کی تفسیر جان چکے ہیں, پہلے پڑھ چکے ہیں. الذی لم یتخذ ولدا, یعنی اس نے کسی کو اپنی اولاد اس لیے نہیں بنایا کہ اس کی صفات درجہ کمال کی ہیں, اور اس کی غیروں سے بے نیازی بھی ایسی ہی ہے, اور اس لیے بھی کہ وہ بے مثل و بے مثال ہے. اگر اس کی اولاد ہوتی تو وہ اس کی مثل ہوتی, اگر اس کی اولاد ہوتی تو وہ اس کا محتاج ہوتا, اگر اس کی اولاد ہوتی تو وہ ناقص ہوتا. اس لیے کہ اس کی مخلوق سے کسی کا اس کے مشابہ ہونا نقص ہے, اور وہ نقص سے مبرہ اور پاک ہے, منزہ ہے الحمدللہ. کیونکہ یہود اور نصارہ نے کیا کیا تھا, عزیر علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا قرار دیا اور نصارہ نے عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا قرار دیا, نعوذ باللہ. اس کا مطلب ہے کہ اگر کسی کو اولاد ہوتی ہے تو کیوں اولاد کی خواہش کرتا ہے, کیونکہ اس کو معلوم ہے کہ وہ بڑھاپے میں کمزور ہو جائے گا تو اس کو اس کی اولاد کے سہارے کی ضرورت ہوگی. اور جب آپ اولاد قرار دیتے ہیں کسی کے لیے تو وہ اولاد ظاہر سی بات ہے وہ ماں یا باپ دونوں میں سے کسی کے مشابہ ہوگی, یعنی ملتی جلتی ہوگی. تو اللہ تعالیٰ تو ان سب سے پاک ہے, نہ اس کا ہمسر ہے, نہ اس کی مثال کی مانند کوئی ہے, نہ اس کے نام کی مانند کوئی ہے, کچھ بھی نہیں ہے. تو وہ اللہ اس کی بادشاہت میں کوئی اس کا شریک نہیں, نہ خلق میں, نہ ملک میں, نہ تدبیر میں. تو اللہ کے علاوہ جو کچھ بھی ہے وہ اللہ کی مخلوق ہے اور اس کی ملکیت میں ہے. جس طرح وہ چاہتا ہے اس کی تدبیر کرتا ہے. اللہ کے علاوہ جو کچھ بھی ہے وہ اللہ تعالیٰ کی مخلوق ہے اور کوئی اس میں اس کا شریک نہیں ہے, نہ کوئی اس کے ہم نام ہے اور نہ ہی کوئی اس کے مثال کی مانند بھی کوئی ہے. تو یعنی وما لہم فیہما من شرک, اور ان کی کوئی شراکت بھی نہیں ہے, یعنی عام صورت میں بھی نہیں اور خاص صورت میں بھی نہیں, نہ ان میں سے کوئی اس کا مددگار ہے. اللہ تعالیٰ کو نہ کسی کی مدد کی ضرورت ہے, نہ کسی کے سہارے کی ضرورت ہے, اور کوئی سفارش اس کی اجازت کے بغیر نہیں کر سکتا اس کی جناب میں, الا یہ کہ جس کو وہ اجازت دے. تو جب کوئی سفارش بھی نہیں کر سکتا اس کے سامنے اس کی اجازت کے بغیر, تو بھلا کوئی کیسے شریک ہو سکتا ہے اس کے ساتھ. وَلَمْ يَكُنْ لَهُ وَلِيٌّ مِنَ الذُّلِّ, جیسے کہ سورہ یونس میں آتا ہے, أَلَا إِنَّ أَوْلِيَاءَ اللَّهِ لَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ الَّذِينَ آمَنُوا وَكَانُوا يَتَّقُونَ. خبردار, یقیناً جو اللہ کے دوست ہیں ان پر نہ کوئی خوف ہوگا نہ وہ غمگین ہوں گے, وہ جو ایمان لائے اور اللہ سے ڈرتے ہیں. تو جو ولی اللہ کے بارے میں جو کانسیپٹ ہے لوگوں کا کہ ولی اللہ ان کی عزت ویسی کرنی چاہیے, تو ان کی عزت اللہ کی محبت کے تابع ہوں گی. یعنی اللہ کے ولی, اللہ کے دوست کون ہوتے ہیں؟ اللہ کے دوست وہ ہوتے ہیں جو اللہ تعالیٰ سے سب سے زیادہ تقویٰ اختیار کرنے والے ہیں, جو سب سے زیادہ اللہ تعالیٰ کے احکامات کی پابندی کرنے والے ہیں. ایک حدیث قدسی میں آتا ہے, یعنی جس میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے, جس نے میرے ولی سے عداوت رکھی, یعنی دشمنی رکھی, میرا اس کے ساتھ اعلان جنگ ہے. تو اس جگہ جس ولی کی نفی کی گئی وہ ہے جو اسے عاجزی و ناتوانی سے بچائے, اور یہ کہ اللہ تعالیٰ ناتواں نہیں ہے, ساری قوتیں اسی کے پاس ہیں, کمال عزت کی وجہ سے اسے کسی بھی طرح سے ناتوانی لاحق نہیں ہو سکتی. وہ کبیر ہو تکبیر, یعنی اپنی زبان اور دیگر اعضاء سے اللہ کی بڑائی بیان کرے, اور دل میں یہ اعتقاد رکھیں کہ وہ ہر چیز سے بڑا ہے, اور یہ کہ آسمانوں اور زمین میں اسی کی بڑائی ہے. اس لیے آپ دیکھیں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کا یہ معمول تھا کہ جب بھی وہ اوپر چڑھتے تو اللہ تعالیٰ کی بڑائی بیان کرتے تھے, یعنی اللہ اکبر کہتے تھے. اور یہ سفر کی حالت میں ہوتا تھا, کیونکہ اوپر چڑھتے وقت انسان کے دل میں دوسروں پر برتری کا خیال آ سکتا ہے, اسی لیے برتری کے اس احساس کو ختم کرنے کے لیے اللہ اکبر پڑھنا چاہیے. جب بھی آپ سیڑھیاں چڑھیں اللہ اکبر کہیں, اور جب سیڑھیاں اترتے ہی نیچے کی طرف آتے تو سبحان اللہ پڑھا کرتے تھے صحابہ, کیونکہ نزول پستی ہے. ایسے میں بندہ اللہ سبحان تعالیٰ پڑھ کر, یعنی سبحان اللہ پڑھتا ہے جب, تو اللہ تعالیٰ کو اس پستی سے منزہ قرار دیتا ہے, تو اس کی تکبیر بیان کرے. اب ان آیتوں سے جو فائدہ ہمیں مل سکتا ہے, پہنچ سکتا ہے, کہ انسان کو یہ شعور حاصل ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہر چیز سے بے نیاز ہے, وہ پوری کائنات کا اکیلا ہی مالک ہے, اور وہ باعزت اور سلطان ہے, اور جس طرح اس کی صفات کمال پر لائق اور ستائش ہے, اسی طرح ہر نقص اور عیوب سے وہ منزہ ہونے کی وجہ سے قابل حمد و ستائش, یعنی ہر عیب اور نقص سے وہ پاک ہے, منزہ ہے, وہ اس میں کوئی نقص, کوئی عیب, کوئی کمی نہیں ہے. پھر چھٹی آیت, یسبح للہ ما فی السماوات و ما فی الارض لہ الملک و لہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر. تسبیح بیان کرتی ہے اللہ کی, جو چیز آسمانوں میں ہے, جو زمین میں ہے, اسی کی بادشاہت ہے اور اسی کی تعریف ہے, اور وہ ہر چیز پر قادر ہے. یعنی یسبح کا لفظ یہاں پر ہے, یعنی وہ ہر چیز نقص اور عیب کی ہر ہر صفت سے پاک ہے, تو یہ چیز اس کو منزہ کرتی ہے. جیسے کہ قرآن میں آتا ہے کہ اور صبح اور شام اس کی تسبیح بیان کرو. تو تسبیح دو طرح کی ہوتی ہیں, حال سے اور قول سے, زبان سے. جو ہم زبان سے کہتے ہیں حال میں, جیسے ہر چیز اس کی حمد کے ساتھ تسبیح بیان کرتی ہے, اور قول یہ بھی عام ہے مگر اس سے جو کفار ہیں وہ خارج ہیں، کافر تو اللہ تعالیٰ کی تصویر بیان نہیں کر سکتے، مومن ہی کرتے ہیں۔ تو کافر اور مشرقین کیا کرتے ہیں، وہ اللہ کی تصویر نہیں بیان کرتے کیونکہ وہ شرک کرتے ہیں۔ تو چونکہ وہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ شریک ٹھہراتے ہیں لہٰذا وہ تسبیح نہیں کر سکتے اللہ تعالیٰ کے، جس سے اللہ تعالیٰ پاک ہے، سبحان اللہ ہی اما یشرکون، اللہ پاک ہے اس سے جو وہ شرک کرتے ہیں، سبحان اللہ ہی اما یصفون، جو وہ گھڑتے ہیں اللہ کے لیے، اللہ اس سے پاک ہے۔ اس کا مطلب کیا ہے کہ چونکہ کافر اللہ تعالیٰ کے ساتھ شریک ٹھہراتے ہیں، یعنی وہ پاک قرار نہیں دیتے اللہ تعالیٰ کو تمام شرک سے، لہٰذا وہ تسبیح نہیں بیان کرتے۔ اللہ تعالیٰ ہر نقص اور عیب سے پاک ہے، حتیٰ کہ اگر غور کیا جائے تو کافر کی حالت بھی اللہ تعالیٰ کے ہر نقص اور عیب سے منزہ ہونے پر دلالت کرتی ہے، یعنی یوسف بہ اللہ یہ صفت سلبیہ ہوگا، اس لیے کہ اس کا معنی ہے اللہ کو ان چیزوں سے منزہ قرار دینا جو اس کے شایان شان نہیں۔ ٹھیک ہے، تو آپ جب تصویر بیان کرتے ہیں تو کیا کرتے ہیں، یعنی آپ اللہ تعالیٰ کو پاکیزہ قرار دیتے ہیں ہر نقص اور عیب سے، کہ اللہ تعالیٰ پاک ہے ہر چیز سے، ہر نقص سے، ہر کمی سے۔ اور ساتھ ہی آیت یہاں پر بلائے ہیں، تبارک الذی نزل الفرقان علی عبده لیکون للعالمین نذیرا۔ تبارک یہاں پر لفظ آیا اللہ تعالیٰ کے لیے، یعنی اللہ تعالیٰ کی تعظیم اور اس کے اعلیٰ ہونے اور اس کی باعظمت ہونے کی دلیل ہے، جس نے اپنے بندے پر فرقان کو نازل کیا۔ فرقان سے مراد قرآن ہے، اس لیے کہ وہ حق اور باطل کا فرق کھول کر بیان کرتا ہے، یا کافر اور مسلم میں فرق بتاتا ہے، نیک اور بد، نفع اور نقصان، سب میں یہ فرق ہمیں بتاتا ہے، یعنی ایک طرح سے ایک لکیر کھینچنے والا ہے قرآن ہر خیر اور شر میں۔ اعلیٰ عبد ہی، عبد سے مراد محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، اور آپ پر تنزیل قرآن کریم کی بات کی جا رہی ہے کہ یہ آپ کا اعلیٰ ترین مقام ہے رسول اکرم کا، پھر بھی آپ عبد ہیں کہ آپ پر قرآن نازل کیا اللہ تعالیٰ نے، اور تقریباً ہر جگہ ہی رسول اکرم کے لیے عبد کا لفظ آیا ہے، الحمدللہ الذی انزل علی عبده الکتاب، یا پھر وَإِن كُنتُم فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا، یا سبحان الذی اسرى بعبده لیلا من المسجد الحرام۔ تو آپ دیکھ لیں کہ ہر جگہ رسول اکرم کے لیے عبد کا لفظ، یعنی رسول اکرم کی یہاں پر تعریف کرنا مقصود ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے بندے کو چنا قرآن نازل کرنے کے لیے، تو یہ معمولی بات نہیں ہے، آپ کو وحی اور رسالت کے لیے چنا گیا، آپ کو رسول اللہ بنایا گیا، تو اس وقت بھی اللہ تعالیٰ نے عبد کا لفظ استعمال کیا کہ فاوحا الی عبده ما اوحا، پھر اس نے وحی بھیجی اپنے بندے کی طرف جو بھی وحی بھیجی۔ تو ان تمام آیت سے کیا بات ہمیں پتہ چلتی ہے کہ انسان کو اللہ تعالیٰ کی عبودیت کے ساتھ موصوف کرنا درجہ کامل میں شمار ہوتا ہے، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ کی عبودیت ہی آزادی کی حقیقت ہے، یعنی آپ ایک اللہ کی بندگی کرتے ہیں تو آپ باقی تمام چیزوں سے پھر آزاد ہو جائیں گے۔ جو اللہ کی عبادت نہیں کرتا وہ غیر اللہ کی چوکٹ پر سجدہ ریز ہونے کی ذلت سے دوچار ہوتا ہے، اور پھر وہ ایک جگہ نہیں جھکنا پڑتا، اس کو ہزار جگہ جھکنا پڑتا ہے۔ اس لیے ابن القیم رحمہ اللہ فرماتے ہیں، ہرب من الرق الذی خلق له وبلو برق النفس والشیطان، یعنی انہیں جس غلامی کے لیے پیدا کیا گیا تھا انہوں نے اس سے راہ فرار اختیار کی اور نفس اور شیطان کی غلامی میں جکڑ دیے گئے، ہے نا، یعنی وہ ایک سجدہ جسے تو گران سمجھتا ہے ہزار سجدوں سے دیتا ہے آدمی کو نجات، کہ آپ ایک اللہ کی چوکھٹ پر نہیں جھکیں گے تو پھر آپ کو دس چوکھٹوں پر جھکنا پڑے گا۔ اور آپ دیکھ رہے ہوں گے آج زمانے میں کیا ہو رہا ہے، لوگ کس قدر شرک اور بت پرستی میں مبتلا ہے، پھر کہاں کہاں ٹھوکریں کھاتے پھرتے ہیں۔ تو لوگوں کو جس غلامی کے لیے پیدا کیا گیا ہے وہ اللہ تعالیٰ کی عبودیت اور بندگی ہے، لوگ اس غلامی سے بھاگیں گے تو پھر شیطان کے غلام بن جائیں گے یا اپنے نفس کے غلام بن جائیں گے۔ تو جو بھی انسان اللہ کی بندگی سے جان چھڑاتا ہے پھر وہ اپنی خواہشات اور شیطان کے سازشوں میں گرفتار ہو جاتا ہے۔ زندگی آمد برائے بندگی، زندگی بے بندگی شرمندگی۔ قرآن ہمیں بتاتے ہیں کہ افرائیت من اتخذ الہہ ہواہ وادلہ اللہ علی علم، کہ آپ نے اس شخص کو دیکھا ہے جس نے اپنی خواہش کو اپنا معبود بنا رکھا ہے اور اللہ نے اسے علم کی بنیاد پر گمراہ کر دیا، یعنی وہ جانتا ہے پھر بھی خواہش نفس کا غلام بنا ہوا ہے۔ تو بہرحال جو رسول اکرم کو بھیجا گیا تھا کہ آپ لوگوں کو ڈرائیں، للعالمین نذیرا، تمام عالموں کے لیے، تمام دنیا جہان والوں کے لیے۔ وخلق کل شیء فقدرہ تقدیرا، خلق کسی چیز کو خاص انداز میں ایجاد کرنا تقدیر برابر کرنے کے معنی میں ہے، یا ازل میں قضا کے معنی میں ہے۔ تو یہ جو ہم نے سورہ فرقان کی جو آیت پڑھی تھی اس میں کیا پتہ چلتا ہے کہ اس میں اللہ تعالیٰ ہی نے سب کچھ پیدا کیا، اسی نے اپنے بندے پر یہ قرآن نازل کیا، اسی نے ہماری ہدایت کا سامان بھیجا اور پھر اسی کی طرف ہم کو لوٹ کر جانا ہے، اور اس نے کسی کو نہ بیٹا بنایا نہ کوئی شریک بنایا، نہ اپنے ملک یعنی نہ اپنے اقتدار میں نہ اپنی ملکیت میں، اور فقدرہ تقدیرہ، اس نے برابر کر دیا، جسے فسوا کا معنی میں آتا ہے، جس نے پیدا کیا پھر برابر کیا۔ تو ان آیت سے ہم کیا فائدہ اٹھا سکتے ہیں کہ ہم پر اللہ تعالیٰ کی عظمت سے آگاہ ہونا اور اسے ہر نقص اور عیب سے منزہ قرار دینا واجب ہے، یعنی یہ علم حاصل کرنا ضروری ہے۔ آپ سوچے کہ اللہ تعالیٰ کی صفات کا علم حاصل کرنا کتنا ضروری ہے، یہ جو ہم عقیدے کا چیپٹر پڑھ رہے ہیں یہ تو بچپن سے پڑھا دینا چاہیے، اگر بچپن سے پڑھ چکے ہوتے الحمدللہ تو آج جو بہت سارے لوگ گمراہ ہیں شرک میں مبتلا ہیں، یعنی کسی نہ کسی فارم میں شرک میں مبتلا ہیں، ٹھیک ہے ہم بتوں کی پوجا نہیں کرتے، درگاہوں پر نہیں جاتے، لیکن اس کے علاوہ بھی بہت ساری ایسی چیزیں کہ ہائے اگر میں ایسا نہ کرتی تو ایسا نہ ہوتا، ہائے اگر یہاں نہ جاتے تو ایکسیڈنٹ نہ ہوتا اور موت نہ ہوتی، تو یہ سب یہ جملے بھی ہماری زبان پر کبھی نہیں آتے، یا ہائے اللہ نے ایسا کیوں کر دیا ہمارے لیے، ارے ایسا ہوتا تو ویسا ہو جاتا، یہ سب چیزیں ہماری زبان پر نہ آتی اگر ہم بچپن سے عقیدہ پڑھ لیتے، ہمارا ٹرسٹ ہمارا توکل اللہ پر کتنا بڑھ جاتا۔ تو بچپن سے پڑھا دینا چاہیے ہم کو یہ ساری چیزیں، تو یہ اللہ تعالیٰ کی صفات کا جاننا کتنا ضروری ہے۔ آپ دیکھیں اس سے اللہ تعالیٰ سے محبت پیدا ہوتی ہے، آپ خود محسوس کر رہے ہیں نہیں کر رہے ہیں یا کر رہے ہوں گے آپ لوگ ضرور اپنے دل میں، یعنی اللہ تعالیٰ کی عظمت، اس کی کبریائی، اس کا جلال، اس کی عزت، اس کی قدرت کاملہ کا جب احساس ہوتا ہے تو اپنی بندگی کا احساس ہوتا ہے، اپنے بندہ ہونے کا احساس ہوتا ہے کہ ہم کتنے کمزور اور ناتواں ہیں اور ہمیں کہاں پناہ ملے گی، ہم اگر اللہ نے ہم کو پناہ نہ دی، اللہ نے ہم پر رحم نہیں فرمایا تو ہم کہاں بھٹکتے پھریں گے، ہمارے لیے تو کوئی جائے پناہ بھی نہیں ہے نا، کون ہمیں تھامے گا، کون ہمیں سہارا دے گا جب کوئی مددگار نہ ہوگا، تو یہ ہمارا رب ہی تو ہوگا نا جو ہمیں مدد کرے گا، سہارا دے گا، ہمیں معاف فرمائے گا، اپنی رحمت ہم پر ڈھانپ دے گا اور ہم سے درگزر فرما کر ہمیں جنتوں میں داخل فرمائے گا، تو رب کے علاوہ کوئی جائے پناہ ہو سکتی ہے بھلا، تو ہم کس کے پناہ میں آئیں گے، کس سے محبت کریں گے، کس سے ہم مانگیں گے، التجا کریں گے، گڑ گڑائیں گے، کس سے، اپنے رب سے، تو اس سے محبت یعنی اپنے رب سے محبت میں اضافہ ہوتا ہے جب ہم اللہ تعالیٰ کی صفات پڑھتے ہیں، تو کیا فائدہ ہوگا اس سے کہ ہم اللہ تعالیٰ کو ہر نقص اور ہر عیب سے منزہ قرار دیں گے، اس کی پاکی بیان کریں گے، اس کی عظمت اور توقیر سے ہم آگاہ ہوں گے۔ تو سورۃ فرقان کی ان دو آیتوں سے قرآن عظیم کی اہمیت کا بھی اندازہ ہوتا ہے ہم کو کہ قرآن ہمیں اللہ کی طرف لوٹاتا ہے، قرآن ہی ہمیں صحیح راستہ دکھاتا ہے، ہم قرآن سے صحیح طریقے سے آگاہ ہوں گے، یا اگر ہم چاہتے کہ ہماری زندگی صحیح راستے پر ہو تو ہم کو قرآن سے ہی رجوع کرنا ہوگا، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے اسے فرقان کے نام سے موسوم کیا ہے اور یہ اللہ کے بندے اور اس کے رسول پر نازل ہوا قرآن، تربیت ہمیں اس سے یہ ملتی ہے، ہم یہ فائدہ حاصل کر سکتے ہیں اس سے، کیونکہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے خاص ہیں، لہٰذا ہم آپ کے ساتھ اپنی محبت کو یقینی بنائیں اور اس میں دن بہ دن اضافہ کرتے جائیں، چونکہ رسول اکرم آخری رسول ہیں لہٰذا آپ کے بعد نبوت کی کسی بھی دعوے کی ہرگز تصدیق نہ کریں، یعنی جو کوئی بھی یہ کہتا ہے کہ مجھ پر بھی وہی آتی ہے تو بالکل جھوٹ ہے، اس لیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سب جہانوں کے رسول بنا کر بھیجے گئے ہیں، للعالمین نذیرا، ہے نا، اگر آپ کے بعد کسی نے رسول کوئی رسول کے آنا ہوتا تو آپ کی رسالت اس کی آمد پر آنے پر ختم ہو جاتی اور پھر آپ سب کے لیے رسول نہ رہتے، تو لہٰذا اس سے بہت سارے فائدے ہم کو ملتے ہیں۔ تو بھائی اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو توفیق دے کہ ہم بات کو صحیح سے سمجھنے والے بنے۔ پیج 244 تک یہ ہمارا ہوا ہے، اس یعنی فرسٹ لیول کا عقیدہ ختم ہو جائے گا، اگلی کلاس جو رہے گی ہماری وہ اے لیول کی فرسٹ ایئر یا فرسٹ لیول کی آخری کلاس رہے گی انشاءاللہ۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اس علم سے فائدہ اٹھانے والا بنائے اور یہ علم ہمارے لیے نافع ہو اور قیامت کے دن ہمارے لیے خیر کا باعث ہو، آمین۔ بارک اللہ فیکم، سبحانک اللہم وبحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔